نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاری آواز کم کر دیں ذرا میرے بھائیو دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے یہ آیت مبارکہ 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جن ایام میں اور جس مقام پر اس آیت کا نزول ہوا اس وقت فضیلت زمانی اور مکانی یہ دونوں جمع ہو چکی تھی فضیلت زمانی یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اس کا پہلا عشرہ یہ سال بھر کے تمام دنوں سے اعلی و افضل دن اور جس مقام پر نازل ہوئی ہے یہ علاقہ یہ مقام یہ بھی روئے زمین کی جگہوں سے سب سے اعلی و افضل جگہ ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہود نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی موسیٰ علیہ السلام پر دین اسلام مکمل ہوا ہوتا تو ہم ان کو عید کا دن مقرر کر لیتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک عید منانا تھی، ہم نے دو عیدیں منائی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے اعلیٰ و افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اور سال بھر کے دنوں میں سب سے اعلیٰ افضل دن یوم عرفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفت، حج یوم عرفہ کا ہی نام ہے۔ میدان عرفات میں حاضر نہ ہو سکا اس کا کوئی حج نہیں۔ آپ دیکھیے کہ روئے زمین میں سب اعلی افضل مقام وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 نماز پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے اور وہ نماز الحجہ کو یوم عرفہ بیت اللہ میں گزار دے کہ اس دن بیت اللہ میں بہت کم حاضری ہوتی ہے، حجاج کی اکثریت اور تمام حج کرنے والے حضرات وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، غیر حجاج حضرات وہی بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے ہیں یا پھر طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شخص یہ سوچ اور فکر لے کر کے بیت اللہ میں صبح سے لے کر کے شام تک وقت گزارے، نفل نوافل میں مشغول رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرے اور ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لے، یوں یہ سارا دن بیت اللہ میں گزار دے، کسی بھی آدمی سے آپ معلوم کر لیں جس کو معمولی سوجھ بوجھ ہے، دین کے متعلق معمولی علم رکھنے والے شخص سے پوچھیں کیا اس شخص کا حج ہو گیا، وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ یہ اس شخص کا کوئی حج نہیں، حالانکہ اس نے پانچوں نمازیں با جماعت بیت اللہ نے ادا کی، کثرت سے نوافل ادا کیے، اور وہ عبادت جو روئے زمین پر سوائے بیت اللہ کے اور کسی جگہ پر نہیں ہو سکتی، یعنی طواف، اس میں مشغول رہا، اس کے باوجود اس کا حج مقبول و منظور نہیں ہے، وہ حاجی حضرات میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کسی افضل جگہ پر اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نام نہیں، جسے دین شریعت اور اسلام کہتے ہیں وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے گا تو اس کا عمل مقبول و منظور ہوگا، اس کے مقابلے میں اس کا عمل جتنا مرضی خوبصورت بنا لیا جائے، جس قدر انسان چاہے اس کو اعلیٰ و افضل مقام پر ادا کرے، خواہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بظاہر اس عمل کے مقابلے میں ادنا کم تر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مرتبہ و مقام اس عمل کو حاصل نہیں ہو سکے گا
جو مرتبہ و مقام اس عمل کرنے والے شخص کو حاصل ہوگا، جو اجر و ثواب اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یا اس نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل. آپ اکثر و بیشتر علماء کرام سے لفظ بدعت سنتے رہتے ہیں، بدعت کی تردید بھی سنتے رہتے ہیں. مجھے چونکہ اس موضوع کا پابند کیا گیا ہے تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ بدعت کی جامع معنی تعریف کی جائے، اور جو اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اس کی وضاحت کی جائے. تو ذرا توجہ سے بات سنیے. ہر وہ کام جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا ہو، نہ وہ آپ کے سامنے کیا گیا ہو، وہ کام نیکی اور ثواب سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جبکہ اس کام کرنے کے اسباب اور ذرائع موجود تھے، ماننے کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. اگر وہ کام کیا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں. میں نے اس بدعت کی تعریف میں تین چیزوں کا اضافہ کیا ہے کہ وہ کام نیکی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ہے، اور اس کے اسباب اور ذرائع موجود تھے، مانے کوئی نہیں تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نیکی اور ثواب سے اگر نہیں کرتا، اس کے بغیر وہ کام کیے جاتے ہیں، وہ کام گناہ تو ہوتے ہیں لیکن بدعت میں شامل نہیں ہوتے. مثلا لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، کوئی شخص اپنے بچوں کی سالگرہ منانے کے لیے ہیپی برتھ ڈے یو کا وظیفہ کرتے ہوئے، کیک کاٹتے ہوئے، موم بتیاں بجھاتے ہوئے اس بات کا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا کہ اس کام کے کرنے سے مجھے اجر و ثواب ملے گا یا اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ کام کرنا گناہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. یوم پیدائش، میلاد، برتھ ڈے، سالگرہ منانا کن کا کام ہے؟ عیسائیوں کا کام ہے، یہ ان کا وتیرہ اور طریقہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے بھاپے کا یوم پیدائش مناتا ہے تو یہ شخص گناہگار ہے، اور اس نے یہودیوں اور عیسائیوں، غیر مسلموں، اہل کتاب کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن مجید میں بھی اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں. یہ شخص گناہگار ہے، لیکن اس کے برعکس جو شخص جشن عید میلاد النبی مناتا ہے، یہ نیکی ثواب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. یہ کام کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں ہے. اب آگے چلیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ کام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اسباب اور ذرائع موجود تھے، مانے اور رکاوٹ کوئی نہیں تھی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو نماز تراویح، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم باجماعت ادا کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی برکات اور رحمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو نماز تراویح کے لیے اقامت تکبیر کہلوا سکتے تھے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ کہلوا سکتے تھے نا، کوئی رکاوٹ تھی؟ اسباب اور ذرائع موجود تھے؟ بلال کو کہتے کہ بھائی تکبیر کہہ دو، وہ تکبیر کہہ دو، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، اسباب ذرائع موجود تھے، اس کے باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کے لیے تکبیر نہیں کہلوائی. اسی طرح سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو نماز عیدین کے لیے اذان کہلوا سکتے تھے، تکبیر کہلوا سکتے تھے، لیکن باجماعت نماز عید ادا کی جاتی ہے، اس کے باوجود نہ اس کے لیے اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے. اسباب اور ذرائع موجود تھے، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. آج اگر ہم ایسا کوئی اضافہ کریں اپنی طرف سے تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہو جائے. اور من نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رات نماز تراویح با جماعت پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح با جماعت پڑھانا ترک کر دی، معنی کیا تھا؟ رکاوٹ کیا تھی؟ وحی کا نزول، اور اس بات کا اندیشہ اور خطرہ کہ کہیں میری امت پر نماز تراویح با جماعت فرض نہ ہو جائے، اس کی فرضیت کا خوف اور خدشہ. اس رکاوٹ اور ماننے کے پیش نظر، اس خدشہ کی اور اندیشہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح با جماعت پڑھانا ترک کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو رکاوٹ تھی، جو ماننے تھا، جس چیز کا اندیشہ اور خوف تھا، وہ ٹل گیا، ختم ہو گیا. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جب ایک امام پر جمع کیا، مردوں کے لیے عبید بن کعب کو، عورتوں کے لیے تمیم داری کو مقرر کر دیا، تو پھر جائزہ لینے کے لیے جب رات مسجد میں تشریف لائے تو دیکھ کر کے فرمانے لگے نعمت البدعت ہذہ، کہ یہ اچھا ہے، نیا کام. آپ خود بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین رات نماز تراویح با جماعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ جس رکاوٹ اور خوف اور خدشہ کے پیش نظر اس کو ترک کیا گیا تھا، وہ رکاوٹ تو ختم ہو گئی، اب اس کام کو دوبارہ شروع کر دیا جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے یا سنت ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ سنت ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا نعمت البدعت ہذہ، انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے نیا کام. یہ لفظ بدعت انہوں نے لغوی طور پر استعمال کیا، اصطلاحی طور پر استعمال نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات، وہ با جماعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، لیکن صرف تلیوں کی شکل ادا کرتے تھے، کوئی پانچ دس کسی کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی پانچ دس کسی کے پیچھے کھڑے ہیں، الگ الگ امام مقرر ہیں اور وہ اپنے اپنے مقتدیوں کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک امام پر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ ہے اچھا نیا کام، جس پر لوگوں کو جمع کر دیا گیا ہے کہ یہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں جو نماز ادا کرتے تھے اس سے یہ بہتر ہے. اب یہ اعتراض اور اشکال ختم ہو گیا کہ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں شروع کیا، رسول اللہ نے صرف تین رات ہی تراویح پڑھائی، مہینہ بھر نہیں پڑھائی، تم مہینہ بھر کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ سارے اعتراضات اور اشکالات ختم ہو گئے. اب غور کیجئے، یہ ایک اور معاملہ کہ جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے، مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پنکھے، یہ لاؤڈ سپیکر، یہ گھڑیاں اور یہ مختلف استعمال کی اشیاء، یہ کاریں، موٹریں، یہ تم کیوں استعمال کرتے ہو؟ بھائیو، یہ چیزیں دین میں داخل نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ جو شخص پنکھا بناتا ہے، اسے ایجاد کرتا ہے، وہ اسے نیکی اور ثواب سمجھ کر دین کا جز اور حصہ سمجھ کے بناتا ہے، یا جس نے یہ کام کیا، یہ سہولیات اور آسائشیں دنیا کی اشیاء بنائی، اب اس نے دین میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ بھائی یہ چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں، کچھ چیزیں ضروریات زندگی میں سے ایسی ہیں کہ جن کے بغیر واجب ادا نہ ہو سکے، فرض ادا نہ ہو سکتا ہو، ان کو اختیار کرنا بھی فرض اور واجب ہوا کرتا ہے. مثلا آج کے دور میں جہاد اسی طرح سے فرض ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھا. ٹھیک بات ہے نا؟ کیوں بھائی، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی میں سمجھاتا رہوں آپ کو بات سمجھ ہی نہ آ رہی. اس دور میں جہاد کیا تیر کمان اور نیزے اور تلوار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ایٹم بم بن گئے، ایٹمی میزائل بن گئے، اور کمپیوٹرائز دور ہے، جہاز بن گئے، رڈار بن گئے، نہ جانے کیا کیا بن رہا ہے اور کیا کچھ پیدا ہوتا رہے گا قیامت تک. اب ان چیزوں کو اس فریضہ جہاد کی ادائیگی کے لیے اختیار کرنا یہ بھی فرض ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ اصول اور قاعدہ ذکر کیا ہے جو تمام فقہا کے نزدیک مسلم ہے، جو فقہ حنفی کے ماننے والے بھی اور دیوبندی اور اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، شیعت کا دعویٰ کرنے والے رافضی، وہ بھی اس قاعدہ اور کلیہ کے معترف ہیں. سب کے نزدیک یہ قاعدہ اور کلیہ اور اصول بالاتفاق صحیح ہے اور قابل تسلیم اور قابل عمل ہے کہ ما لا یتم بہ واجب الا بہ فہو واجب، کہ جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو سکتا ہو، ادا نہ ہو سکتا ہو، اسے ادا کرنا بھی واجب اور فرض ہے. تو اس دور میں اگر جہاد کرنا ہے تو ان تمام وسائل کو، جدید اسلحہ کو بروئے کار لانا ہے، استعمال میں لانا ہے، اس کے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکے. لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلحہ نہیں لڑا کرتا، لڑتی کیا چیز ہے؟ یا انسان کے مفادات لڑتے ہیں یا اس کا ایمان لڑتا ہے. نظریات کی، عقائد کی جنگ ہوا کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے لیے لڑتے، اور صحابہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی جہاد کرتے تھے. اسی طرح سے آج یہود اور نصارہ وہ اپنے مفادات اور اپنے عقائد اور نظریات کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور مسلمان یہ اپنے عقائد اور نظریات کے لیے جہاد نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ. تو ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، ایٹمی میزائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے زیادہ ڈرتے ہیں جن کے پاس یہ تمام تر وسائل موجود نہیں. تو معلوم ہوا کہ صرف اسلحہ نہیں لڑتا، جدید ٹیکنالوجی ہی کام نہیں آتی، ایمان لڑتا ہے. بنیاد ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اور شہادت کا جذبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کو پوری دنیا میں غالب کرنے کا ارادہ اور اس کی فکر، یہ چیزیں لڑتی ہیں. تو بہر صورت عرض یہ کر رہا تھا کہ ما لا یتم بہ واجب الا بہ فہو واجب، کہ جس کے بغیر کوئی واجب ادا نہ ہو سکتا ہو، پورا نہ ہو سکے، اسے اختیار کرنا بھی واجب ہے. اسے یوں سمجھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص وہ ننگے پاؤں پیادہ پاؤں چل رہا ہے، پاؤں کے اوپر بغیر سواری کے سواری موجود ہے، اور سفر حج کے لیے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس شخص نے جوتا کیوں نہیں پہنا اور سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ تو بتایا گیا اس نے نظر مانی ہے, منت مانی ہے کہ گا تو پھر میں بغیر سواری پر سوار ہوئے ننگے پاؤں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ یہ پاؤں میں جوتا پہن لے اور سواری پر سوار ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مشقت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. اب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا, اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے, اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو خلاف شرع نظر مان لیتے ہیں, نظر اللہ نیاز حسین, تو ایسی نظریں پوری کرنا یہ بدعات کے زمرہ میں آتی ہیں. نظر وہی پوری کی جائے گی جو شریعت کے موافق ہوگی. تو میرے بھائیو, اب معاملہ واضح ہو گیا, اعتراضات اشکالات دور ہو گئے, معلوم ہوا کہ دین اسلام میں جو نیا کام یہ سمجھ کر کے کیا جائے کہ یہ نیکی ہے, ثواب ہے, اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسباب اور ذرائع موجود تھے, مانے کوئی نہیں تھا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ کیا, نہ کرنے کا حکم دیا, نہ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ نے کیا, وہ کام کیا جائے تو وہ بدعت ہے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ہاں یہ جتنے بھی بدعات ہیں, یہ جتنے بھی معاملات اختیار کیے جاتے ہیں, ان سب کے بارے میں سوچیے اور غور کیجئے. جن میں سے ایک ہر مہینے بڑی بدعت قوم نے اختیار کر رکھی ہے, جسے گیارہویں شریف کہتے ہیں. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, یہ چھٹی صدی کے آدمی ہیں, دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل ہو چکا ہے, جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ بتائیے کہ پیرانے پیر کی طرف جو منسوخ کر کے گیارہویں دی جاتی ہے, اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے کیوں بھائی؟ اور جو قصہ کھیر پکانے کا اور پیر صاحب کے نام پر دینے کا اور پھر بڑھیا سے کوتاہی ہو جانے کا اور باراتیوں کو ڈبو دینے کا, 12 سال بعد زندہ کر دینے کا بیان کیا جاتا ہے, کبھی عقل اور شعور سے کام لیا جائے تو میرے بھائی اور دوست, انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک عامی آدمی بھی اس نے کسی سے 1000-2000 روپے قرض لینا ہو تو وہ بھی کسی آدمی کو جان سے نہیں مارتا. اگر کوئی شخص ایسا برا فعل کر گزرے تو معاشرہ میں اس کی پذیرائی نہیں ہوتی, لوگ لان تان کرتے ہیں کہ اس نے 1-2000 روپے کے لیے ایک بندہ ہی مار دیا. تو پیرانے پیر کو انہوں نے اس سے بھی گھٹیا اور کم تر سمجھا کہ وہ 2-4 کلو کھیر کی خاطر 1 کلو چاول ہو, 2 کلو چینی ہو, 5 کلو دودھ ہو, اس کی خاطر باراتیوں کو ڈبو دیں, سینکڑوں آدمیوں کو مار دیں, ان کے قاتل بن جائیں. میرے بھائی اور دوستو, عقل سے کام لیجئے, سوچئے اور غور کیجئے, کیا پیرانے پیر ایسے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, پیرانے پیر ایسے نہیں تھے. میرا یہ موضوع نہیں ہے کہیں بات دور نہ نکل جائے, ورنہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ پیرانے پیر کے نزدیک کون آج تک ولی اللہ ہوا ہے اور کون ولی اللہ ہو سکتا ہے, اور ان کا فتویٰ ہے کہ کون ولی اللہ نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کیے. یہ کبھی انشاءاللہ اور نشست میں تفصیلی گفتگو کریں گے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام بدعت ہے. اب یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ بدعت مکفرہ. بدعات کی مختلف اقسام ہیں, کچھ بدعات ایسی ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کچھ بدعات ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا. اب ان بدعات کا ذکر, بدعات انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. قبروں کا طواف کرنا, قبر والوں سے مانگنا, ان کے نام کی نظر اور نیاز دینا، ان سے یہ امیدیں وابستہ کرنا کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والے ہیں اور ہمارے مددگار ہیں، اور یہ نعرے لگانا کہ علی مشکل کشا یا علی مدد، ایسے نعرے لگانا معین الدین کشتی پار لگا کشتی، بولحق بیڑا تک، یہ سارے نعرے یہ اس شرک میں آتے ہیں کہ جس شرک کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسی بدعات جو کفر کے زمرہ میں آتی ہیں، جیسے یہ گیارہویں شرک، اسی طرح سے جو معتزلہ اور جہمیہ نے بدعات ایجاد کی، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کہہ دیا، اس قسم کی بدعات یہ کفریہ ہے، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی. کچھ بدعات ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان فاسق اور فاجر قرار پاتا ہے، وہ بدعات کہ جیسے کوئی شخص کھانا پکا کر کے اس کے اوپر ختم دیتا ہے، یہ بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی، لیکن ہے یہ بدعت، یہ فسق و فجور ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی صریح مخالفت، اس کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ بدعات ہیں، اور ان بدعات کی دو بدعات بنیادی طور پر، ایک بدعت حقیقی ہے، ایک بدعت حقیقی جن کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں کا وجود اور ثبوت ہی نہیں. بدعت اضافی وہ ہے کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جس طرح سے مؤذن اذان کہتا ہے ویسے ہی کلمات دہراتے چلے جاؤ، الا حی علی تین، جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو پھر تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کلمات کہو، پھر مجھ پہ درود بھیجو، ثم صلوا علی. اب دیکھیے کہ عربی کے اصول اور قاعدہ کے مطابق یہ ثم تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پہ درود بھیجو، اور اس کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو. جس شخص نے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. درود پڑھنے کا مقام کون سا بتایا؟ اذان کے بعد. اگر یہی درود خاص درود ابراہیمی ہی، جس کے پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کا موقع اور محل تبدیل کر دیا جائے، وقت اور مقام کو بدل دیا جائے، تو یہی بدعت قرار پائے گا، لیکن یہ بدعت اضافی ہوگی، چونکہ اصلا درود شریف پڑھنا دین اسلام میں نیکی ہے، ثابت ہے، اس کا موقع محل تبدیل کر دیا، یہ بھی بدعت ہوگی، لیکن یہ بدعت اضافی ہے کہ دین میں اپنی طرف سے تھوڑا سا اضافہ کر دیا. جو چیز اصل ثابت تھی شریعت میں، لیکن بدعت حقیقی وہ بدعت کہ جس کا کتاب و سنت میں کوئی وجود اور ثبوت ہی نہیں، ذکر تک ہی نہیں، وہ بدعت حقیقی ہے. تو بدعت حقیقی ہو یا بدعت اضافی ہو، ہر قسم کی بدعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، کہ دین میں نئے کاموں سے بچو، نئی ایجادات سے بچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبہ میں یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے، شر الامور محدثاتها، کہ تمام برے کاموں میں سب سے برے کام دین میں نئی ایجادات ہے. وکل محدثات بدعۃ، اور ہر دین میں نیا نکالا ہوا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے, الفاظ مختلف ہیں دونوں کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کا, اپنے ساتھیوں کا حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں گا, اور میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو والے اعضاء سے پہچان لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو کس سے پہچانیں گے؟ کہ وضو والے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں. تو جو کہتا ہے نہ نیتی نہ قضا کی تھی, نہ کبھی اس نے نیت مان لی ہے اور نہ کبھی وہ کہتا میری نماز قضا ہوئی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوگا. اور جب یہ نماز ہے, صلات ہے, آٹھویں دن نماز پڑھنے والا, نماز جمعہ ادا کرنے والا, وہ بھی ذرا غور اور فکر کر لیں کہ اس کے وضو والے اعضاء چمکیں گے. کیوں بھائی نہیں چمکے؟ مغالطے میں نہ رہیں. تو یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث, سند اس کی حسن ہے, کہ بے نماز کا حشر نشر, اس کا حساب کتاب فرعون, حامان, امیہ بن خلف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, مسلمانوں کے ساتھ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. دوسری روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, سب سے پہلے انسان کا نامہ اعمال, اس میں نماز دیکھی جائے. اگر اس کے نامہ اعمال میں نماز ہوگی تو اس کا حساب کتاب ہوگا, اگر اس کے نامہ اعمال میں نماز نہ ہوئی تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں, میرے ماننے والے ہیں. آپ کے اور ان کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی, رکاوٹ حائل ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں, میرے ماننے والے, ان کو آنے دیجئے. آپ کو بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعدك, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی ایجادات اور بدعات اختیار کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے, سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو, دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. تو میرے بھائیو ذرا اس بات کو سمجھیں اور سوچ اور غور کریں کہ یہ نماز پڑھنے والے, بلکہ ان لوگوں کا قرآن مجید نے یوں تذکرہ کیا ہے, عاملتن ناصبہ تصلا نارن حامیہ, کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, اتنے نیک اعمال کیے, یہ فردی پانچ نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, اشراق کا بھی اہتمام کرتے تھے, اور نوافل بھی پڑھتے تھے, فرضی روزے رکھتے اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے, زکات دیتے, اس کے ساتھ وہ صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے. فرضی حج ادا کرنے کے بعد کوئی حج نفلی کیے, عمرے کیے, اور نیکی کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے. اللہ فرماتا عاملتن ناصبہ, کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, کمر جھک گئی ہو گئی, اس کے باوجود جہنم رسید کر دیے جائیں, مزید ان میں ہمت طاقت نہیں ہوگی کہ اس سے بڑھ کر کے یہ عمل کریں. انہوں نے اتنے زیادہ اعمال کیے ہوں گے لیکن اس کے بعد جہنم رسید کر دیے جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں کیے, اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں. انہوں نے دین میں میری ایجادات اختیار کر لی تھی, اس لیے ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ضائع ہو, برباد ہو جائے. آئیے ذرا آپ کے سامنے دو روایتیں بیان کرتے ہیں جو اس سلسلے میں اس مسئلہ کو مزید واضح کرنے والی. ایک روایت جو آپ عام طور پر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس کچھ لوگ آئے. ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ آئے, رحت کا لفظ ہے, گروہ کا لفظ, انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے متعلق سوال پوچھا. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, آپ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں, آپ نے شادیاں کر رکھی ہیں, اپنی ازواج کے حقوق ادا کرتے ہیں. یہ سن کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے, ہم گناہگار آدمی ہیں. ایک نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد ساری رات قیام کروں گا, آرام نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا, میں شادی ہی نہیں کروں گا. یہ عزم کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز سے متعلق سوال کر کے جواب پا کر کے کہا کان ہم تقالوہ, گویا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال اور عبادت کو ناکافی سمجھتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ عزم کر کے روانہ ہو گئے. ازواج مطہرات نے بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو بلایا, آپ بتائیے جو لوگ آپ کے صحابہ ہوں, جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہو, جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی ہوں, جن کے متعلق قرآن مجید یہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. جن کے بارے میں قرآن یہ بات کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ کتاب الفصل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے, اور بطور دلیل حدیث قرآن مجید کی آیت کو کون کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو اتنے وعدے, ان کا یہ مرتبہ مقام, ان کے ایمان کو معیار اور کفاتی قرار دینے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں آپ ان کی مزاح سرائی نہیں کرتے, ان کی تعریف و توصیف نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی اخشاکم للہ, میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. انا اعبدکم للہ, میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں. انی اتقاکم للہ, میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف اور تقویٰ رکھنے والا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ تاریخی اور سنہری قول, وہ اصول اور ضابطہ بیان کر کے چلے گئے جو قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان کے لیے اصول اور ضابطہ بن گیا. وہ کتنے سلوک کی منزلیں کیوں نہ طے کر لے, وہ شیخ المشاخ بن جائے, وہ اولیاء کا سردار بن جائے, اس کو لوگ کوئی بھی لقب دے دیں, اسے قطب الاولیاء کہیں, اسے کسی قسم کا کوئی لقب دے دیں, کوئی مرتبہ مقام اس کا تسلیم کر لیں, لیکن ان سب کے لیے یہ اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا واحدہ سنتی فلیسا منی, جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس نے مجھ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا. ان تینوں کے اولیاء اللہ ہونے میں کوئی اختلاف ہے کم آئی, اور ان کی نیت میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جو خالص جنت کے حصول کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, جہنم سے آزادی کے لیے یہ اعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن نازل کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اہل ایمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. اور اپنے اعمال کو ضائع اور باطل نہ کرو، یعنی ان کی مخالفت کر کے، مانی کر کے، حد سے تجاوز کر کے، اپنی من مرضی کر کے، اپنے طور طریقے اور آباء اجداد کے رسومات اور ان کے دین کے اختیار، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، اور جانتے ہو گاؤں والو، جندراکا والو، یہ لفظ اتباع لفظ طبیعہ سے بنا ہے. طبیعہ کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو، کہ وہ گائے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے قدموں پہ چلتا ہے. اس لیے اسے طبیعہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے قدموں پہ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے آگے آگے نہ چلو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ دیکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال کو ناکافی سمجھتے ہوئے حد سے تجاوز کر رہے ہیں، سنت کو ترک کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ضابطہ قاعدہ بیان کر دیا. آج اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا ہے سنت کو چھوڑ کر کے، کتنے ہی خوبصورت وظیفے کرے، کتنے ہی بہترین اعمال کرے، وہ دریا میں کھڑا ہو کر کے عبادت کرے، وہ الٹا کنویں میں جھٹک کے عبادت کرے، وہ سزا میں تیرتا ہوا اڑتا ہوا نظر آئے، وہ اپنی منہ سے موتی بکھیرتا ہوا نظر آئے، وہ بڑی پیاری اور عمدہ گفتگو کرتا نظر آئے، اس کا چہرہ چمک رہا ہو لیکن وہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کے تمام اعمال مردود ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا منه من احدث فی امرنا هذا فی ليس منه فهو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی اضافہ کی، کوئی نیا کام نکالا، فہو رد، وہ کام مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ کیا بھائی کس سے پناہ میں آتے ہو؟ شیطان مردود سے. یہ وہ مردود عمل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. جس طرح سے شیطان کو مردود سمجھتے ہو، اسی طرح سے یہ بدعات اور دین میں نئی ایجادات مردود ہیں. جس طرح سے شیطان اللہ کے دربار سے مردود ہے، اسی طرح سے یہ اعمال بھی اللہ کے ہاں مردود ہیں، کوئی ان کا وزن نہیں اللہ کا. دوسری روایت جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اسے امام بغوی نے شرح السنہ میں بیان کیا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر مقرر کیا اور فرمایا کہ عبداللہ تو نے اپنے ساتھیوں کو صبح سویرے لے کے روانہ ہو جانا. جمعہ کا دن تھا، یہ بات تو آپ شروع خطبہ میں سن چکے کہ ہفتہ بھر میں سردار دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. عبداللہ نے سوچا تیز رفتار سواری موجود ہے، ساتھیوں کو روانہ کر دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتا. کہاں؟ مسجد نبوی میں، مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی سنوں گا، آپ کی زیارت بھی کروں گا. آپ میرے بھائی اور دوستو بتائیے کہ مسجد نبوی اور مدینہ میں قیام کرنا یہ قسمت کی بات ہے یا نہیں؟ زہر نصیب، نصیب والوں کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, جو مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر تھا, کاش یہ لوگ جانتے ہوتے, کاش ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ مدینہ میں رہنا تو ایک سعادت ہے, اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ. لیکن کس کے لیے؟ کیا بھائی؟ اہل ایمان کے لیے. ورنہ مدینہ میں تو منافقین بھی رہتے تھے نا, عبداللہ بن ابی بھی رہتا تھا, اس کو رسول اللہ نے خود اپنا کرتا پہنایا, اپنا لحاب اس کے منہ میں ڈالا, اس کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کی. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو نہیں بخشے گا. یہ اہل ایمان کے لیے باتیں خاص, مبتدعین اور مشرکین اور کفار کا اور منافقین کو اس کے لیے کوئی حصہ نہیں, کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا, تھا وہ مکہ میں رہیں یا مدینہ میں رہیں. مشرکین مکہ کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں ہی رہتے تھے نا, تو اس لیے فائدہ ایمان کے ساتھ ہوگا, ایمان کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ سوچ کر کے مدینہ میں رک جاتے ہیں, لشکر کو روانہ کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ دیکھا کہ عبداللہ یہاں موجود ہے, میں نے تو اسے حکم دیا تھا کہ صبح سویرے قافلہ لے کر کے, لشکر لے کر کے تو نے روانہ ہو جانا. نماز سے فارغ ہو کر کے آپ نے بار پوچھا کہ عبداللہ میں نے حکم دیا تھا کہ صبح سویرے روانہ ہو جانا, یہ جو آپ نے حکم دیا تھا اس کو ہم آپ کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہاں یہ حدیث ہے نا, کیوں بھائی اسے حدیث ہی کہتے ہیں نا, آپ کا فرمان ہی کہیں گے. یہ حدیث رسول کی مخالفت کرنے والے اور حدیث رسول کو پسے پش ڈالنے والے, یہ حنفی حضرات کی کتاب نور الانوار جو مدارس میں پڑھائی جاتی دیوبندیوں اور بریلویوں کے نصاب میں شامل ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ لو عمل بالحدیث, کہ اگر حدیث رسول پہ عمل کیا جائے, لن صد باب الرائے, تو ہماری رائے اور قیاس کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. یعنی رائے اور قیاس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, حدیث رسول پہ عمل نہیں ہونا چاہیے, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ رائے اور قیاس سے کام لیا نا عبداللہ نے, یہ آئین کی اپنی سوچ ہے, سوچ اچھی ہے یا بری ہے؟ کیوں بھائی؟ سوچ اچھی ہے, بہترین سوچ اور فکر کے مالک. آج مدینہ ہم باد صبا کے لیے پیغام بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, محبت کی بات ہے. کیوں بھائی؟ کوئی کہتا مدینہ آؤں جاؤں آؤں جاؤں, کون سا کرایہ لگ رہا ہے, کون سا آ جا رہا ہے, زبانی ہے نا جمع خرچ. تو یہ مدینہ میں رک جاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عبداللہ تو نے میری حدیث پہ, میرے قول پہ, میرے فرمان پہ عمل کیوں نہیں کیا, صبح سویرے روانہ کیوں نہیں ہوا؟ عبداللہ نے جو بعد بیان فرمائی, فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا خطبہ سننے کے, آپ کے ملفوظات سننے کے لیے, آپ کے اقوال زرعی سننے کے لیے, اور ارسطو آئنسٹائن اور لنکن اور فلاں کے اخبار زرعی پڑھنے والوں اور ان بدوں کے اخبار زرعی پڑھنے والوں, اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں سب کے اخبار زرعی اور ملفوظات چھوڑ کر کے صرف اس کے ملفوظات کو پڑھ کے دیکھ لو, اس کے ملفوظات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ینطقان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اس کے ملفوظات وہ ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے وحی کے مطابق, باقی کسی اور کے ملفوظات کو یہ مرتبہ مقام حاصل مخاط نہیں ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا خطبہ سننے کے لیے, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے, اور اس نظریہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری خطبہ, آخری نماز ہو, آخری جمعہ ہو جو آپ کے پیچھے ادا کروں, آپ سے سنوں اور مسجد میں ادا کر رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, اس لیے میں رک گیا, ساتھیوں کو میں نے روانہ کر دیا, اور میں ابھی ان کے ساتھ راستے میں ہی جا ملوں گا. آپ بتائیے اس کی تعریف ہونی چاہیے یا نہیں؟ مدح سرائی ہونی چاہیے، ان کو تو انعام دینا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ عبداللہ تو نے ساتھیوں کو بھی روک لیا ہوتا اس نظریہ کے تحت میرے پیچھے نماز جمعہ ادا کر کے، میرا خطبہ اور بات سن کر کے، میرے ملفوظات اور اقوال ذریع اور احادیث اور اقوال سن کر کے، اور اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کر کے روانہ ہونا چاہیے تھا. نہیں نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تو کان کھول کے یہ بات سن لے اور آپ بھی سن لیں. فرمایا جو لوگ میری حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روانہ ہو چکے ہیں، تو کبھی ان کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے میری حدیث پہ عمل کیا ہے، تو نے اپنی رائے پہ عمل کیا ہے. تو فرق سمجھ آئی رائے کی اور حدیث کی؟ یہ درایت والے اور روایت والے غور و فکر کریں. یہ روایت کی پوجا کرنے والوں چھوڑ دو یہ طریقہ کار، درایت کے پیچھے لگنے والوں روایت کے پیچھے لگ سے رسول کو مانو، اس کی پیروی کرو. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی اچھے سے اچھا عمل کرے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جو سنت رسول پر عمل کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے. اس کی مثال اب آ رہی ہے نا بھائی، 20 تراوی پڑھتے ہو، یہ نفلی عبادت سمجھ کے پڑھو تب بھی، اگر سنت سمجھ کے پڑھو تب بھی. 8 تراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت 3 رات پڑھائی اور یہی ثابت ہے. اور علماء دیوبند اور حنفی علماء، جن کو دیوبندی اور بریلوی علماء بھی اپنا سائد رہنما اور مقتدا مانتے ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ نماز تراوی اور نماز تہجد ایک ہی نماز کے دو نام ہیں. اور میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں، نماز تراوی، تہجد، قیام رمضان اور یہ ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں. جیسے اشراق، وحا، اوابین اور انعاش، یہ ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں. اوابین جو لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھتے ہیں، یہ کوئی اوابین نہیں ہے. صحیح مسلم میں وضاحت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت و صلات الاوابین حین ترمض الفصال، کہ نماز اوابین کا وقت کہ جب اونٹنی کے پاؤں، اونٹنی کے بچے کے پاؤں ریت پر تپش محسوس کریں، جلنے لگے، تو مغرب کے بعد ریت گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے؟ تو یہ تو ظہر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. وقت بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میرے بھائی اور دوستو، جو شخص 20 تراوی سنت سمجھ کر ادا کرتا ہے، اس نے دین میں نیا کام نکالا. جو نفلی عبادت سمجھ کر پڑھتا ہے، اس نے سنت رسول کی مخالفت کی. دونوں میں فرق ہے، تو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دونوں ہی اعتبار سے 8 تراوی پڑھنے والا جو سنت سمجھ کے ادا کرتا ہے، اس کے مرتبہ و مقام کو یہ شخص نہیں پہنچ سکتا. سنا داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی سفر پر گئے، دوران سفر آنے ان کو نماز فجر ادا کرنے کے لیے پانی میسر نہ آیا، دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. تیمم کیسے کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے تو لفظ سنا ہوگا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کرتے کیسے ہیں اس کا کیا پتا ہوگا بھائیو؟ یہ دونوں ہاتھ زمین پر مارنے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، اور پھر اس میں پھونک مارنی ہے، اور ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا ہے. اس کے بعد آپ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرنا ہے کلائی تک، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر کلائی تک پھیرنا، اس کو کہتے ہیں تیمم. یہ تیمم کر کے ان دونوں نے نماز پڑھ لی. جب یہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ دور ان کو پانی میسر آ گیا، پانی مل گیا، دونوں کا اختلاف پیدا ہو گیا. ایک کہنے لگا کہ بھائی جہاں ہم نے نماز ادا کی وہاں پانی نہیں تھا، اب پانی مل گیا لہذا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. دوسرا کہنے لگا کہ جہاں نماز پڑھی وہاں پانی نہیں تھا, تیمم کر کے نماز پڑھ لی, اب نہیں پڑھنی. اس نے نماز ادا نہیں کی, ایک مرتبہ ہی پڑھی تھی. دوسرے نے دو مرتبہ پڑھ لی, ایک مرتبہ تیمم کے ساتھ, ایک دفعہ وضو کے ساتھ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کے فرمایا, جس نے دو مرتبہ نماز پڑھی تھی, فرمایا تیرے لیے دو مرتبہ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے کہ تو نے اجتہاد کیا, مسئلہ معلوم نہیں تھا. اور جس نے ایک مرتبہ پڑھی اس کے متعلق فرمایا سب تو سننا, تو نے سنت پہ عمل کیا ہے, سنت کو پا لیا ہے, تو بتائیے اجر و ثواب میں کون بڑھ گیا, جس نے سنت پہ عمل کیا. تو لہذا زیادہ نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب نہیں ہوتا, سنت وہ قلیل ہی عمل کیوں نہ ہو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ کی حدیث سے بھی یہ بات ہے ثابت ہوئی, زیادہ اعمال اپنی مرضی سے کرنے سے وہ ان لوگوں کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکے, نہ ان سے بڑھ سکے, بلکہ ان سے بہت پیچھے رہ گئے. کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ عبداللہ تو کبھی بھی ان لوگوں کے مرتبہ و مقام کو حاصل نہیں کر سکتا, اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا, جو اجر و ثواب اور مرتبہ و مقام اور فضیلت ان لوگوں نے حاصل کر لی جنہوں نے میری حدیث پہ عمل کرتے ہوئے رکھتے سفر باندھ لیا ہے اور سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں اور رواں دواں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی اور بدعت کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
بڑے جذباتی آدمی وہ سوال کر کے خود غائب ہو گئے, شاید ان کو ضرورت نہیں ہوتی سننے کی. سوال یہ کیا گیا ہے کہ جی نماز تسبیح کے بارے میں بس بھی نماز تسبیح یہ ایک نفلی عبادت ہے, اس کے بارے میں بہت ساری روایات آیا اور ان میں ضعف ہے, سند کے اعتبار سے کمزور ہیں. کچھ روایات قابل قبول ہیں, ملا کر کے بہر صورت ہے یہ تمام روایات درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں. اس لیے اس نماز تسبیح کا پڑھنا تو ثابت ہے, پڑھی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میرے چچا اگر ہو سکے تو ہر روز, اگر ہر روز نہیں تو ہفتہ میں ایک مرتبہ, نہیں تو مہینہ میں ایک مرتبہ, یا سال میں ایک مرتبہ, یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ یہ پڑھنا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو نوافل ہیں وہ فرضوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے, فرض کے برابر ان کا درجہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص نفلی عبادت ساری رات کرتا رہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا نہ کرے تو وہ شخص ساری رات عبادت کر کے وہ اجر و ثواب نہیں کما سکتا جو اجر و ثواب ایک شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے کما لیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس کو پوری رات کے قیام کرنے کا اجر و ثواب مل گیا. تو لہذا نفلی عبادت وہ فردی عبادت کے تابع ہے, اس جیسا یا اس سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ نماز تسبیح کی جو عام طور پر مختلف جگہوں پر جماعت کروائی جاتی ہے, اس کی جماعت کروانا, اس کو حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی اہل حدیث میں بدعت لکھا ہے کہ نماز تراویح کی جماعت نہیں ہو سکتی, انہوں نے فتویٰ دیا ہے ہمارے بزرگوں نے. لہذا یہ بات بے نشین رکھنی ہے. آج عام نفلی عبادت جو ہے اس کی دو دو رکھتی ہیں, کچھ عبادت ہے کہ جس کی دو رکعتوں سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ثابت ہے، جیسے وتر ہیں تین اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں، پانچ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سات بھی، نو بھی، اسی طرح سے نماز تسبیح جو ہے یہ چار رکعتیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ نے تعلیم دی. نماز تراوی پڑھنے کو حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے بدعت لکھا ہے. اسی کی نظر کو بات بتا رہا ہوں، نماز تسبیح کی یا تسبیح نماز ایک ہی بات ہے، اسی کا بتا رہا ہوں کہ حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ نے اس کو بدعت کہا ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نظر جو ہے یہ اللہ کے نام پر اور نیاز جو ہے یہ حسین کے نام پر. نظر دو استعمال کرتے ہیں، معنی مفہوم ایک ہی ہے. ہاں جی ایک ہی ہے. نظر کہتے ہیں منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ اللہ کے راستے میں کام کروں گا یا میں عبادت کروں گا یا خیرات ہوں، اس کو کہتے ہیں نظر. اور نیاز جو ہے وہ عام طور پر صدقہ و خیرات اس کو کہا جاتا ہے. نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے.